ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ اپنے قلوب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما رہے تھے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے دوست سے بھی باطل کو قبول نہیں کرتا اور اپنے دشمن سے حق کو قبول کر لیتا ہے۔ سمعین، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، بے شک تواضع کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ متواضع شخص جہاں دوسرے لوگ بیٹھے ہوں اس سے پس جگہ پر بیٹھنے سے خوش ہوتا ہے اور ہر ایک کو سلام کرتا ہے اور بحث و تکرار میں نہیں پڑتا، چاہے حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور اسے یہ ناپسند ہوتا ہے کہ لوگ اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی تعریف کریں۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم نیک و صالح افراد کامیاب ہو گئے، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چونٹیوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم گناہ نہ کرو، بلکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم گناہ کی فکر بھی نہ کیا کرو۔ جی ہاں سامعین، ایسے ہی افراد کامیابی سے اس دنیا میں ہمکنار ہوتے ہیں کہ جو برائی کو اپنے سے دور کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے، تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 دی 14 رجب اور 15 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس دہ سن 1354 ہجری شمسی کو عظیم محدث الحاج شیخ عباس قمی کے فرزند آیت اللہ علی محدث زادہ قمی نے وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم مشہد مقدس میں حاصل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے۔ سن 1320 ہجری شمسی میں وہ قم واپس آ گئے، جہاں انہوں نے شیخ ابو الحسن مشکینی اور سید صدر الدین جزائری کے دروس میں شرکت کی۔ انہوں نے اپنے والد شیخ عباس قمی کی غیر مطبوعہ کتب کی تصحیح کر کے انہیں شائع کرایا۔ آیت اللہ محدث زادہ قمی نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کے خونریز واقعے کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی حمایت میں شاہ کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ انہیں 50 دیگر علماء کرام کے ہمراہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ 4 جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب امام صادق علیہ السلام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھبیس دہ 1357 ہجری شمسی کو مسلمان ایرانی عوام کی تحریک میں شدت آنے کے بعد شاہ ایران محمد رضا پہلوی نے علاج کے بہانے ایران سے راہ فرار اختیار کی۔ وہ ایسے حالات میں ایران سے فرار ہوا کہ جب ایران کے تمام عوام شاہی نظام کے خاتمے اور اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شاہ کے فرار سے ایرانی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کو انہوں نے اپنی اہم کامیابی قرار دیا۔ اس سے چند روز قبل حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے جو پیرس میں تھے اپنے ایک پیغام میں فرمایا تھا، سلطنت سے کنارہ کشی کے بغیر شاہ کے فرار سے صورتحال میں تبدیلی نہیں آئے گی، پہلوی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ضروری ہے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے اس پیغام کے بعد عظیم الشان جلوس نکالا گیا۔ شاہ کے فرار کے بعد عوام خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور اسلامی انقلاب کی مکمل کامیابی تک اپنے درمیان مکمل اتحاد و یکجہتی کا اعلان کیا۔ چودہ رجب سن 1272 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم عالم دین آیت اللہ میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1207 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم اور قرآن سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور خود استادی کی منزل تک پہنچ گئے۔ آیت اللہ خاتون آبادی کو فقہ، حدیث، تفسیر و کلام کے علاوہ ریاضیات کا بھی کافی علم تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ پندرہ جنوری 1971 عیسوی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حکومت پاکستان نے اس مزار کے لیے 1957 میں 61 ایکڑ زمین مخصوص کر دی تھی۔ اس مزار کا ڈیزائن معروف آرکیٹیکٹ یحییٰ منشین نے تیار کیا، جسے حکومت نے فوری طور پر منظور کر لیا اور 31 جولائی 1960 کو صدر ایوب خان نے اس مزار کا سنگ بنیاد رکھا۔ 11 سال کے بعد 15 جنوری 1971 کو اس مزار کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ اس سے متصل نوادرات کا ایک حال بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس میں قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ مزار کے اطراف میں حکومت نے کروڑ روپے کی لاگت سے ایک خوبصورت باغ تعمیر کیا ہے، جسے باغ جناح کا نام دیا گیا۔ پندرہ جنوری سن 2001 عیسوی کو آن لائن کثیر اللسانی دائرۃ المعارف یا انسائیکلوپیڈیا ویکیپیڈیا نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس دائرۃ المعارف کی تشکیل کا مقصد لوگوں کی معلومات اور آگاہی کو فروغ دینا بتایا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص ویکیپیڈیا کے لیے مضامین لکھ سکتا ہے اور ویکیپیڈیا کے مضامین کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ مفت آن لائن دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ پر مختلف 290 زبانوں میں مجموعی طور پر 4 کروڑ سے زیادہ مضامین موجود ہیں، اور اس کی ویب سائٹ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹوں میں شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ سب سے زیادہ مقبول ویب سائٹوں میں 5ویں مقام پر ہے۔ سن 2014 میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ دیکھنے والوں کی تعداد تقریباً 50 کروڑ ماہانہ تھی۔ ویکیپیڈیا کے بانیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ویب سائٹ غیر جانبدار ہے، لیکن ویکیپیڈیا کے مضامین جانبدارانہ اور امریکہ اور سینی حکومت کی پالیسیوں سے کسی نہ کسی طرح مربوط ہوتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کا دفتر امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ہے، اور یہ دائرۃ المعارف خود کو امریکی قوانین کا تابع سمجھتا ہے۔ 15 جنوری 1796 عیسوی کو روسی منصف اور سیاستدان الیگزینڈر گریبائیڈوف پیدا ہوئے. ان کو ڈرامہ لکھنے پر عبور حاصل تھا. انہوں نے ایک کامیڈی لکھی جس کا نام ہے زیادہ ذہانت بد نصیبی ہے. گریبائیڈوف کو سیاست میں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی. ایران اور روس کی دوسری جنگ میں وہ روسی فوج کے ایک افسر تھے. اس جنگ میں ایران کی شکست کے بعد زار روس کے حکم پر وہ روسی جنگی قیدیوں کی آزادی کے مقصد سے 1828 میں تہران آئے. اس مشن میں ان کے غرور، ناتجربہ کاری اور تشدد کے باعث عوام ان کے خلاف مشتعل ہو گئے. یہ اشتعال 1829 میں ان کے قتل پر منتج ہوا. اور 15 جنوری 1848 عیسوی کو ایل سلواڈور نے وسطی امریکہ کی یونین کی تحلیل کے بعد باضابطہ طور پر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا. لیکن اپنی خود مختاری کے ایک صدی کے بعد بھی یہ ملک امن و استحکام سے ہمکنار نہ ہو سکا. یہ ملک برسہ برس تک اسپین کے قبضے میں رہا اور 1821 میں ایل سلواڈور نے اسپین سے آزادی حاصل کی اور 1824 میں وسطی امریکہ کی یونین کی رکنیت اختیار کر لی. اس یونین کی تحلیل کے بعد ایل سلواڈور مکمل طور پر خود مختار ہو گیا. واضح ہے کہ 1931 میں ایل سلواڈور کو عالمی منڈی میں چائے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے شدید اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑا. ایل سلواڈور وسطی امریکہ کا سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ہے. اس کا رقبہ تقریباً 21,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ بحر الکاہل کے ساحل پر گوئٹے مالا اور ہونڈراس کے درمیان خلیج فونسیکا پر واقع ہے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، اور انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے پروگرام کا، جس کا عنوان ہے اسلام کی معرفت. تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت. Thank you. سامعین معذرت چاہتے ہیں کچھ فنی خرابی کے سبب آپ ہمارا یہ پروگرام ابھی نہیں سن سکے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بغیر علم و آگہی کے عمل انجام دیتا ہے وہ اصلاح کرنے کے بجائے فساد زیادہ کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بےایمان افراد تین چیزوں کے محتاج ہیں، توفیق خدا، وعظ، نفس و قلب، اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت۔ امام ایک مرتبہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، جان لو کہ خداوند عالم کی نگاہوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، لہذا ابھی دیکھو کہ کس حال میں ہو۔ ایک اور مقام پر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر زمین و آسمان کے دروازے کسی پر بند ہو جائیں، اس کے بعد وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لے تو خداوند عالم اس کے تمام امور میں گشائش پیدا کر دے گا۔ جی ہاں سامعین، امام علیہ السلام کی یہ گفتگو اور آپ کے فرامین ہمارے قلوب پر نورانی اثرات مرتب کریں، اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروحی عطا ہو، اور یہی سرخروحی ہمارے لیے اس دنیا میں یقینی طور پر کامیابی سے ہمیں ہمکنار کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم کسی بھی طرح سے اپنے عمل کو اپنی زندگی کے اندر ثابت نہ کر سکیں تو وہ ہمارے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگی۔ تو سامعین سماعت فرمائیے ہمارا پروگرام۔
اسلام کی معرفت۔ محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم سماجی انصاف کی برقراری اور تفریق و امتیاز کو دور کرنے پر مبنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشوں اور اقدامات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی تاریخ کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک عظیم اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لیے عدل و انصاف کی برقراری اور الہی و انسانی اقدار کے زندہ کرنے پر اپنی تمام کوششیں مرکوز رکھیں۔ آپ نے ایک عالمگیر منشور میں معاشروں میں انصاف پسندی اور انسانوں کے حقوق میں برابری اور مساوات برتے جانے کا اعلان کیا اور انسانی حقوق کے معیارات معین فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اہم امور کا خاص خیال رکھتے تھے، ان میں سے ایک تفریق و امتیاز اور معاشرے میں عدم مساوات کا مسئلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے قائل تھے کہ تمام افراد بشر اپنی سرشت و فطرت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، سارے انسان انسانی روح اور فطری احساسات و جذبات کے حامل ہیں، اور رنگ و نسل، زبان اور حتیٰ علم و فن میں فرق کا پایا جانا بھی ان کے انسانی حقوق میں تفریق اور امتیاز کا باعث نہیں بن سکتا۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ بعض انسان بعض دیگر انسانوں کو اپنا غلام بنائیں اور ان کی آزادی چھیننے کے علاوہ انہیں ان کے انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر سے آگاہ تھے کہ ہزاروں برس سے آقاؤں اور غلاموں پر مشتمل معاشرے کے دو گروہوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی آقائی اور غلامی کی رسم و روایت کو تمدن سازی اور ثقافت کی ترویج کے بغیر ختم کرنا ناممکن ہے۔ حتیٰ بردگی اور غلامی کے مقابلے کے لیے قوانین و ضوابط بھی وضع کیے جائیں، لیکن دور جاہلیت کے نظریے اور تہذیب و تمدن کی اصلاح نہ کی جائے تو ایک دیرینہ رائج طبقاتی نظام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو آقا تھے وہ برداداری اور غلام بنانے کو اپنے بنیادی حقوق کا حصہ تصور کرتے تھے، اور اسی طرح جو غلام تھے وہ بھی دیرینہ رواج اور عادت کے تحت غلامی پر راضی تھے، کیونکہ ان کی ارادی اور فکری قوت زائل ہو چکی تھی اور خود مختاری کی صلاحیت و توانائی نابود اور احساس حریت و آزادی بھی مردہ ہو چکا تھا۔ لہذا اس سماجی اور معاشرتی بحران یعنی عدم مساوات اور امتیازی سلوک کی دیرینہ روایات کو خرد مندانہ روشوں اور معقول اقدامات کے ذریعے آہستہ آہستہ ختم کیا جانا ضروری تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قرآنی آیات سے مسائل کو واضح کیا اور ان انسانی حقوق سے اس دور کے معاشرے کو باخبر کیا جو پروردگار عالم نے اپنے تمام بندوں کو عطا کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گوروں کو کالوں پر فطری لحاظ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے، یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے فرما بردار ہیں، اور یہ بھی انسانی حقوق کے حامل ہیں، تمہارا فریضہ ہے کہ جو کھانا تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، اور جس قسم کا لباس تم زیب تن کرو اسی طرح کا لباس انہیں بھی پہناؤ، اور اپنے غلاموں کو طاقت فرسا اور دشوار کام کرنے پر مجبور نہ کرو، اور اپنے امور کی انجام دہی میں ان کی مدد کرو، جب انہیں کسی کام کے لیے پکارو تو ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ اے میرے غلام یا اے میری کنیز جیسے الفاظ کا استعمال نہ کرو، کیونکہ عورت ہو یا مرد سب خدا کے بندے ہیں اور سب کا آقا اور سب کا مالک وہی ہے۔ الہی پیغام کی صورت میں ایک حقیقی انسان دوست ہستی کے دل کی گہرائی سے نکلنے والی منطقی بات آقاؤں کے شیشہ غرور کو توڑنے اور غلاموں کے احساس حقارت و بیچارگی کو ختم کرنے میں مؤثر تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس دور کے انسانوں میں رائج صدیوں پرانی روایت کو ختم کرنے اور برداداری کے نظریے کو دیگرگوں کرنے میں بہت ہی مؤثر واقع ہوا۔ اس پیغام نے اس دور کے لوگوں کو اپنے رویے اور طرز گفتگو پر نظر ثانی کی دعوت دی، اور وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ایک بھائی کا اپنے بھائی کو اور ایک بہن کا اپنی ایک بہن کو غلام اور کنیز اور قیدی بنانا صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں اور روشوں سے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے بعد آقاؤں کو اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ یہ عمل خداوند کریم کی رضا کا باعث بنے گا، اور پروردگار عالم اس نیک عمل کے ذریعے ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان روشوں سے غلاموں کی آزادی کا راستہ کھول دیا، تاکہ رفتہ رفتہ انسانی معاشرے سے اس گھنونے عمل کی بیخ کنی ہو جائے۔ خدا اپنے اس عمل کی انجام دہی میں پہل کی اور اپنے غلام زید بن حارثہ کو، جسے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کے حوالے کر دیا تھا، راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اسی طرح آپ نے زید بن حارثہ کے دل و دماغ سے حقارت اور غلامی کے احساس کو دور کرنے کے لیے قریش کے لوگوں کے درمیان اسے اپنا فرزند بنا لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں خاص طور پر عرب قبائل میں رائج نسلی برتری اور امتیاز کے خلاف یہ اہم اقدام انجام دیا کہ جب زید بن حارثہ بڑے ہو کر جوان ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے ان کی شادی کر کے مساوات و برابری کے الہی قانون کی بنیاد رکھ دی اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل پیش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے پاس ایک خطبہ دیا اور اپنے اس خطبے میں نسلی امتیاز سمیت ہر طرح کے امتیازات کو باطل قرار دیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کی برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، نہ عرب کو عجم پر برتری حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر، اور نہ مالدار کو مفلس و نادار پر۔ نسلی امتیاز کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا اہم اقدام بلال حبشی کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تھا۔ بلال ایک سیاہ فام، غریب و بے نوا اور مفلس و نادار انسان تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا مؤذن بنا دیا اور ایک روز ظہر کے وقت آپ نے بلال کو حکم دیا کہ مسجد کی چھت پر جا کر اذان دو۔ اسی طرح جب انصاف اور حریت و آزادی کے حقیقی نقیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مشاہدہ فرمایا کہ آپ کے ایک عرب صحابی دوسرے صحابی سلمان فارسی کی اس لیے تحقیر کر رہے ہیں کہ وہ غیر عرب ہیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج کے دور تک سب کنگھی کے دانے کی طرح مساوی اور برابر ہیں، عرب کو عجم یعنی غیر عرب پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔
ایک گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے دین پہ مرنے والے
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی کا امکان، نیتن یاہو کی کابینہ میں موجودہ انتہا پسند صہیونیوں کا جنگ بندی مسودے پر سخت رد عمل۔ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا اور علاقے میں قیام امن اور کشیدگی کے خاتمے کا خواہاں، صہیونی حکومت کی جارحیت اور بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران عراق کا اہم اتحادی ہے۔ اور حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین کا بیان۔ اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان ممکنہ جنگ بندی پر نیتن یاہو کی کابینہ میں موجود انتہا پسند صہیونیوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ حماس نے بھی صہیونی فوجیوں کی پسپائی کے واضح پلان کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان ممکنہ جنگ بندی معاہدے کی شکوں کے سامنے آنے کے بعد انتہا پسند صہیونیوں نے نیتن یاہو کے خلاف موقف اختیار کیا ہے۔ مصر، قطر اور امریکہ کی ثالثی میں صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان بالواسطہ جنگ بندی کے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کے تناظر میں شدت پسند اسرائیلی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے اور غزہ پٹی میں جنگ بندی کے مخالف اور اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ حماس کے سامنے اسرائیل کے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ اتمار بن گوئر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ اور کابینہ میں اپنے اتحادی اسموٹریچ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اگر جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوتا ہے تو وہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے کابینہ سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ یہ حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی طرح ہے۔ انہوں نے بے حد غصے میں اسموٹریچ سے کہا کہ آؤ وزیر اعظم کے پاس چلیں اور انہیں بتا دیں کہ معاہدے کی صورت میں ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ دریاسنا العربی الجدید نے رپورٹ دی ہے کہ حماس نے صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاہم صہیونی فوجیوں کی پسپائی کے واضح پلان کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کو اس بات کی تشویش ہے کہ اگر واضح پلان پیش نہ کیا گیا تو غاصب افواج معاہدے کی خلاف ورزی ضرور کریں گے، لہذا ثالثوں کی جانب سے پسپائی کے جغرافیائی پلان کی ضمانت فراہم ہونا چاہیے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی گروہوں سے صلاح و مشورے کا سلسلہ جاری ہے اور صہیونی حکومت کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے نتائج سے انہیں آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ بعض ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اور صہیونی حکومت کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ تقریباً نتیجے تک پہنچ گیا ہے۔ غزہ پر جاری صہیونی حکومت کی فوج کے حملوں میں دسیوں فلسطینیوں کی شہادت کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جبکہ فلسطین کی تحریک مجاہدین نے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی جانب سے جنین کیمپ کے محاصرے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پٹی کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 13 فلسطینی من جملہ چند خواتین اور بچے شہید ہو گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مرکزی غزہ کے بعض علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں بھی 7 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ دنیسنا فلسطینی ذرائع نے البریج کیمپ کے ایک مکان پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ شہر خان یونس کے المواسی علاقے میں ایک خیمے پر صہیونیوں کی بمباری میں 3 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ صہیونیوں نے غزہ شہر میں ایک اسکول پر بمباری کی، جس میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلا اور نصیرات پناہ گزین کیمپ میں بھی متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں آج بدھ تک 26 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی معاہدہ قریب ہونے کی خبروں کے باوجود غزہ پر صہیونی حکومت غزہ کے مختلف علاقوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے۔ العربی الجدید کے مطابق جنگ غزہ کے 467 دن میں داخل ہو گئی ہے، تاہم صہیونی جیٹ فائٹروں نے غزہ کے بعض علاقوں میں شدید بمباری کی۔ دریاسنا فلسطین کی مجاہدین تحریک نے محمود عباس کی سیکورٹی فورس کی جانب سے جنین کیمپ کے محاصرے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مجاہدین تحریک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب صہیونی حکومت جنین کیمپ پر بمباری کر کے مسئلے فلسطین اور فلسطینی عوام کے طاقت کے اقدار کو تباہ کر رہی ہے، فلسطینی انتظامیہ جنین کیمپ کا محاصرہ کر کے صہیونی دشمن کی خدمت کر رہی ہے۔ مجاہدین تحریک کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تمام فلسطینیوں کو ختم کر دینے کے اپنے منصوبوں پر کاربند ہے۔ اس بیان میں محدود اختیارات کی حامل محمود عباس کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ عقل اور منطق کا استعمال کرتے ہوئے جنین کیمپ کے محاصرے فلسطینی مجاہدوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ختم کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچ گئے۔ صدر مسعود پزیشکیان ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچے، جہاں تاجکستان کے وزیراعظم رسول زادے نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان اس دورے کے دوران تاجک رہنماؤں سے ملاقات کے علاوہ کئی مشترکہ تعاون کی دستاویزات پر بھی دستخط کریں گے۔ صدر مملکت تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی سرکاری دعوت پر تاجکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر پزیشکیان تاجکستان کے بعد جمعے کو روس جائیں گے، جہاں وہ صدر ولادیمیر پوتن اور روسی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقاتوں کے علاوہ روسی تاجروں اور صنعتکاروں سے بھی ملاقات اور گفتگو کریں گے اور ایران روس جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹریٹی پر دستخط کریں گے۔ یاد رہے کہ صدر ڈاکٹر پزیشکیان کا تاجکستان کا پہلا اور روس کا دوسرا دورہ ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ تہران علاقے اور دنیا سے کشیدگی کے خاتمے کا خواہاں ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے تاجکستان کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے امریکی ٹی وی چینل NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی جارحیت اور بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کی اور تاکید کے ساتھ کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے اور دنیا میں قیام امن اور کشیدگی دور کرنے اور برابری کی بنیاد پر شرافت مندانہ مذاکرات چاہتا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس سوال کے جواب میں کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، کہا کہ علاقے یورپ اور دیگر جگہوں پر جتنی بھی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی، کیا ان میں کہیں بھی ایرانیوں کا کوئی ہاتھ رہا؟ کیا ایران سے ان کا کوئی تعلق رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ٹرمپ کے خلاف سازش کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایران کے ساتھ دشمنی بڑھانے کے لیے اسرائیل اور دیگر ممالک کی سازش ہے۔ لاس اینجلس میں چند گھنٹوں بعد ہوا چلنے کی پیشن گوئی نے ہلچل مچا دی۔ آگ لاگ اینجلس سے باہر دیگر شہروں تک پھیلنے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ امریکی نشیاتی ادارے سی این این کے مطابق لاس اینجلس میں اب سے چند گھنٹوں بعد تیز ہوائیں چلنے کے نتیجے میں 60 لاکھ امریکیوں کو شدید آگ کے خطرے کا سامنا ہے۔ لاس اینجلس کے قریبی دیگر شہروں تک بھی آگ پھیل سکتی ہے۔ لاس اینجلس کے جنگل میں لگی آگ پھیلنے کے بعد سے اب تک 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات اور ماہرین کے مطابق تیز ہوائیں آگ کی شدت کم نہیں ہونے دے رہی ہیں۔ 2 دن سے ہوائیں بند ہونے کی وجہ سے آگ کی شدت کم ہو گئی تھی، تاہم بدھ کو اب سے چند گھنٹے بعد لاس اینجلس کی آگ اب دوسرے قریبی شہروں تک پھیلنے کی پیشن گوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاس اینجلس کی انتظامیہ کو آگ بجھانے والے عملے کی شدید کمی کا بھی سامنا ہے۔ واضح رہے کہ ایک ہفتے سے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگل میں لگنے والی آگ پھیلنے کے نتیجے میں اب تک 12,300 سے زیادہ گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 2.5 ارب سے 2.75 ارب امریکی ڈالر کے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران عراق کا ایک اہم اتحادی ہے اور اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بغداد کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ ارنا کے مطابق عراقی وزیر اعظم نے برطانیہ کے اپنے سرکاری دورے کے دوران بی بی سی کے ساتھ گفتگو میں ایران اور عراق کے مضبوط تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان دہشت گردی اور دیگر معاملات پر بہترین اور مؤثر تعاون موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں ایران کے اثر رسوخ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ ایران مخالف پروپیگنڈا ہے۔ ایران نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراق کا ساتھ دیا۔ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں اور تہران بغداد کا ایک اہم اتحادی ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ بشار اسد کی حکومت کے دوران دمشق کے درخواست پر شام میں ایران حاضر ہوا تاکہ دہشت گردی اور داعش کے خلاف مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کے تیسرے سیشن میں ہم اپنے مطالبات تحریری طور پر جمع کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی کمپلینٹ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اور اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہائی اور ریلیف ملے۔ امید ہے کہ مذاکرات کا عمل جلد مکمل ہوگا اور کوئی خوشخبری ضرور آئے گی۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جتنے کیسز بنا سکتے تھے بنا دیے گئے، وہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ بنگلہ دیش کی عدالت عظمیٰ نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو ایک اور کرپشن کیس میں بری کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ فیصلہ ڈھاکہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے 2018 کے ہائی کورٹ کی جانب سے خالدہ ضیاء کو کرپشن کیس میں سزاؤں کو بھی کل عدم قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کرپشن کیسز میں خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان اور دیگر کو بھی بری کر دیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء ان کے بیٹے پر 2001 سے 2006 کے دوران غیر ملکی عطیات میں $1,73,000 غبن کا الزام تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس اگست میں طلبہ تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کا 15 سالہ اقتدار کا سورج ڈوب گیا تھا، جس کے بعد جیل میں قید سیاسی اسیروں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ شامی ذرائع نے شام کے مسلح گروپ تحریر الشام کے کمانڈر جولانی سے وابستہ عناصر کے درمیان اختلافات اور مسلح تصادم وجود میں آنے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شام میں العقیدات قبیلے کے شیخ عبدالرزاق الاحمدی نے اعلان کیا ہے کہ الجولانی سے وابستہ عناصر کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی اور شام کے شمالی شہر کے انتظامی امور میں اختلافات کی وجہ سے مسلح جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ الاحمدی نے مزید کہا کہ الجولانی حکومت کے کئی رہنما اس حکومت کے ساتھ بڑھتے ہوئے اختلافات کے سبب الجولانی گروپ سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ اس شامی ذریعے نے تاکید کی کہ اس صورتحال کے بعد شام کی مسلح گروپ تحریر الشام کے کمانڈر الجولانی کی حکومت کے خلاف انقلاب کی قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ شام میں مسلح گروپ تحریر الشام نے 27 نومبر 2024 سے شام کے سابق صدر بشار اسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے حلب کے شمال مغرب، مغرب اور جنوبی مغربی علاقوں میں اپنا آپریشن شروع کیا، اور آخر کار 11 دن کے بعد انہوں نے شام کے دارالحکومت دمشق پر اپنے کنٹرول اور اقتدار سے بشار اسد کی علیحدگی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے ہی شام بدامنی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ ماسکو نے یوکرین کی توانائی کی تنصیبات پر اب تک کا سب سے شدید حملہ کیا ہے۔ فرانس 24 کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ روس نے راتوں رات ملک کی توانائی تنصیبات پر 40 سے زائد میزائلوں اور 70 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے وفات حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ ہم آپ کی خدمت میں اس مناسبت سے تسلیت پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیے پروگرام۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غم و اندوہ کے اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا سنتی تھی آواز تقبل منا، دیکھ کر سوئے فلک زینب کبری نے کہا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا مقتل سبت رسول، ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول۔ کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا
سے بھولے کوئی سے پہلا لوہا دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے لاشا
سامعین، 15 رجب کے دن کا سورج اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے غم و حزن اور دردناک یادوں کے ہمراہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا۔ انسان کی زندگی کا اہم ترین زمانہ اس کے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا قابل توجہ حصہ اس دور میں مارز وجود میں آتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم وہ افراد ہوتے ہیں جو اس کی تربیت میں مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خوش قسمتی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی تربیت کرنے والی خاتون سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ امام علی علیہ السلام جیسے باپ کی زیر نگرانی پرورش پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نانا کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود ہیں۔ لہذا یہ آپ کے افتخارات میں سے ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بے مثال شخصیات کی سرپرستی میں پرورش پائی۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
سامعین، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے تو آپ نے نومولود بچی کو اپنی آغوش میں لیا، اس کو پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، بیٹی میری اور تمہارے وفات کے بعد اس پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینے میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پہ ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ سامعین، جناب زینب سلام اللہ علیہا شرم و حیا کا پیکر تھی اور سختی کے ساتھ پردے کی پابند تھی۔ مدینے اور کوفے میں مولا کائنات کی ظاہری خلافت کے دوران کسی نامحرم کی نگاہ آپ سلام اللہ علیہا پر نہیں پڑی تھی۔ بشیر ابن حزیم کہتا ہے کہ باخدا میں نے ایسی باعفت اور باحیا خاتون کو نہیں دیکھا جو اتنے مستحکم انداز سے عوام سے خطاب کرے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا راتوں کو عبادت کیا کرتی تھی اور اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہ کیا۔ اس قدر عبادت پروردگار کا اہتمام کرتی کہ عابدہ آل محمد کہلائیں۔ روز عاشور امام علی مقام علیہ السلام نے آپ سے ودا کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن، نماز شب میں مجھے مت بھولنا۔
آیت کا نام ہے
زینب کلام پاک،
کی آیت کا نام ہے, زینب حسن حسین کی چاہت کا نام ہے, زینب فروغ دین کی حفاظت کا نام ہے, زینب تو پنج تن کی طہارت کا نام ہے, جس کی رضا کے سائے میں جو بچے پل گئے وہ کائنات صبر سے آگے نکل گئے.
زینب کا نام پاک
پہ سنبھالا امام کو, مٹنے دیا نہ پیاسے شہیدوں کے نام کو, دنیا بھلا سکے گی نہ جس کے کلام کو, اشکوں سے جس نے پھونک دیا ملک شام کو, باقی جہاں میں اشہد اللہ الہ ہے, اب تک ہر ایک یزید کا چہرہ سیاہ ہے.
زینب کا نام پاک جی
کو تلوار کر دیا, جینا یزید نحس کا دشوار کر دیا, ٹھوکر سے قصر شام کو مسمار کر دیا, اسلام کے سفینے کو اس پار کر دیا, آباد القمہ پہ بستی شہید کی, خشکی میں غرق ہو گئی کشتی یزید کی.
زینب کا نام پاک جی
کو جو شاد کر گئی, محنت امیر شام کی برباد کر گئی, دل کو غم حسین سے آباد کر گئی, بندھوا کے ہاتھ قوم کو آزاد کر گئی, زخمی کیا دماغوں کو خطبے کے بار سے, بیعت کو قتل کر دیا لہجے کی دھار سے. زینب کلام پاکی آیت کا نام ہے,
زینب کا نام پاک جی آیت کا نام ہے, زینب کا نام پاک جی آیت کا نام ہے.
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, اے پھوپھی جان, آپ اللہ کے فضل سے بغیر کسی تعلیم دینے والے کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سکھانے والے کے فہمیدہ ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اگر عورتوں پر جہاد کرنا واجب ہوتا اور جنگ کرنا ان کے لیے درست ہوتا تو میں ہر لمحہ آپ پر یعنی امام حسین علیہ السلام پر ہزار جانیں فدا کرتی اور ہزار مرتبہ شہادت کی طالب ہوتی. ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں وہ تمام اعلیٰ صفات کمال اور فضائل پائے جاتے تھے جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے. انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقہ صغریٰ, عقیلہ بنی ہاشم, موثقہ, عارفہ, کاملہ, عابدہ آل علی اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا, کوفہ و شام اور مدینے میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا, ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں, لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا. اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی. صبر, حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئی. وہ جس نے کڑے وقت میں عطرت کو سنبھالا، بیواؤں کی گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالا، طوفان کے تھپیڑوں میں قیادت کو سنبھالا، جلتے ہوئے خیمے میں امامت کو سنبھالا، قرآن کی تفسیر خدا ساز تھی زینب، خاموشی شبیر کی آواز تھی زینب، ایمان کی منہ بولتی تصویر تھی زینب، شبیر کا سر کٹتے ہی شبیر تھی زینب۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہو پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، کسی کی لاش پر گے سو پریشان ایسے ہوتے ہیں، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا، محبت کے وفا کے دکھماں ایسے ہوتے ہیں، خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، مسلمانوں کو سمجھا تو مسلمان ایسے ہو۔
سامعین، دنیا کا کوئی مرثیہ نگار شاید ہی اس غم کی شدت کو بتا سکے کہ جب بہن نے بھائی کی نگری دیکھی ہوگی تو اس وقت بہن کی کیا حالت ہوگی۔ خیر تاریخ پر یہ موڑ بھی گزر گیا، مگر زینب سلام اللہ علیہا جیسی بہن کے لیے حسین جیسے بھائی کی قتل کا سے گزر کر جانا آسان نہ تھا۔ بہن بھائی سے کہتی تو ہوگی کہ وطن سے ساتھ آئے تھے، چل بھائی وطن چلیں۔ دل مستر حسین کے غم میں بہت روتا ہے، مگر آج زینب کا صبر میری آنکھوں میں اشکوں کی شکل میں جاری ہے۔ زینب قربت حسین کی پہلی ذاکرہ تھی جس نے شام اور کوفے میں لوگوں کو بتایا کہ کربلا کی تپتی ریت پر شہید ہونے والا باغی نہیں بلکہ نمازی تھا۔ گویا زینب کے لیے بھائی کی مقتل چھوڑنا آسان نہ تھا، مگر بہن کی صبر پر دلیل شجاعت ہے کہ اس نے بھائی کو الوداع کہا اور نانا کے شہر مدینے میں ماں کی قبر پر کہا کہ اما تیرا حسین کربلا میں پیاسا شہید ہو گیا اور میں یہ حسین ابن علی کا خون آلودہ کرتا لائی ہوں۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا معاشرے کی ہدایت و رہنمائی میں امام کے کردار اور مقام و منزلت سے بخوبی واقف تھیں، اسی لیے واجب سمجھتی تھیں کہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام کے عظیم مقام کو اسلامی معاشرے میں امام و رہبر کے اعتبار سے پہچانے۔ لہٰذا اپنے کوفیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ فرزند پیغمبر، جوانان بہشت کے سردار امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے قتل سے اپنے دامن پر لگے ننگ و آر کے بدنما داغ کو کس طرح مٹاؤ گے؟ اس عظیم ہستی کے قتل کا داغ جو تمہارے لیے بہترین پناہ گاہ تھا، امن اور اتحاد کا علمبردار، تمہارے دین کا ذمہ دار اور شریعت کا پاسبا تھا۔
یہ شام کرب و بلا کا پیام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب، ہائے تسلی دینی ہے سجاد ناتواں کو، ابھی سنبھالنا ہے سکینہ سی نیم جاں کو، ابھی تیرے لیے تو ابھی یہ بھی کام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب، ہائے اسیر کر کے یتیموں کا کارواں ظالم، پھرائیں گے ابھی تجھ کو کہاں کہاں ظالم، سزائے در بدری تیرے نام ہے زینب، حسین اب تیرا کام ہے زینب، اے ابھی یتیم کو دینا ہے حوصلہ تو نے، کئی یزید کا کرنا ہے سامنا تو نے، سفر کی تجھے پہ مصیبت تمام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب، اے بہت ہی رنجے اٹھائیں گے سید سجاد، جگر پہ زخم بھی کھائیں گے سید سجاد، یہ گھر نہیں ہے یہ در بار عام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب اے پڑیں گی سر پہ ابھی خاک کربلا بی بی بڑا ہی سخت ہے کوفے کا راستہ بی بی یتیم بچے ہے اور راہ شام ہے زینا حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینا یہ شام کر حسین جا چکے اب تیرا کام ہے
زینب سلام اللہ علیہا نے قرآنی مفاہیم پر کامل تسلط کی بنا پر اپنی تقریروں میں الہی آیات سے استفادہ کیا. من جملہ ان کے آپ نے سورہ احزاب کی 33 آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور اپنے دونوں بھائیوں کی عصمت و طہارت کا اعلان کرتے ہوئے شجاعت و شہامت کے ساتھ فرمایا، اس خدا کا شکر جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے شرف و کمال عطا کیا اور ہر طرح کے نجس سے پاک و پاکیزہ رکھا. سامعین، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک ہماگیر شخصیت ہے. عرفان و فلسفہ اور منطق کے درخشاں باب جب بھی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی علمی و معنوی عصمت اور معرفت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی استقامت، صبر، حریت و حمیت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. ایمان کی برکت اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے سے ایک مسلمان عورت کا دل اس قدر کشادہ ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے حادثات ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اپنے عظیم کردار سے عامریت کو بے نقاب کیا، ظلم و استبداد کی قلی کھول دی اور فانی دنیا پر قربان ہونے والوں کو آخرت کی ابدیت کا پاکیزہ چہرہ دکھایا. صبر و استقامت کا کوہ گرام بن کر علی علیہ السلام کی بیٹی نے ایسا کردار پیش کیا جس سے ارباب ظلم و جور کو شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہ مل سکا. ظالم و استکبار اور استعمار کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا.
اللہ یا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا،
الله
وتعطف وامح خطيئتنا،
الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا،
الله
وتعطف ظمه خطيئتنا،
الله يا ربي تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا،
خطیئتنا. سامعین، تحریک کربلا ابدی تحریک ہے. جس کو بھائی نے سر دے کر زندہ کیا تو بہن نے چادر قربان کر کے بھائی کے مشن کو زندہ رکھا. بلا شبہ تحریک کربلا ایک معجزہ ہے جو بشر کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بشر آج بھی حسین کو مظلوم جان کر روتا ہے، اور آج بھی انسانیت کو زینب کی چادر کا دکھ ہے۔ آج بھی انسانیت جب کربلا کو یاد کرتی ہے تو مظلوم کربلا کو سلام اور لبیک یا حسین کی صدا دیتی ہے۔ گویا محرم اور سفر حسین کا نہیں بلکہ سارا سال حسین ابن علی کا ہے، کیونکہ جہاں نانا کی اذان آ رہی ہے وہاں حسین ابن علی کو سلام کیا جا رہا ہے۔ گویا نانے اور نواسے کے ذکر نے تمام ساعتوں کو آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر وقت منٹ اور سیکنڈ میں حسین منی و انا من الحسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انسانیت پر لازم ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے تو من الحسین کو فراموش نہ کرے، یعنی جس طرح نانا کا ذکر ہوتا ہے اس طرح نواسے کا ذکر ہو۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں ہم ایک بار پھر ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو۔
چلو اے